مولانا اصلاحی صاحب سے جو انہوں نے رجم کی رائے ظاہر کی رجم کے بارے میں، اس کے بعد سے جس قدر شدید اختلاف ہو جائے وہ سب آپ حضرات کے علم ہیں، لیکن یہ کہ اس کے باوجود کل بھی میں نے ان کا ذکر کیا کہ اس دور کے ایک مفسر قرآن، اور انہوں نے جو علامہ اقبال کے بارے میں کہا وہ تاثرات میرے اس کتابچے میں موجود ہیں علامہ اقبال اور ہم نے، تو میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ بہرحال ایک مفسر قرآن کی حیثیت سے ان کا ایک مقام ہے، غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہوئی ہے، ہمیں اس سے اختلاف ہے اور شدید اختلاف ہے، لیکن یہ کہ جہاں کہیں کوئی اگر خیر ہے تو اس خیر کو نہ ماننا نہ تسلیم کرنا، یہ در حقیقت خود اپنے ذہن کی تنگی اور اپنے ظرف کی تنگی کا معاملہ ہے. پھر یہ کہ اس کا نقصان خود انسان کو ہوتا ہے، اس کا ذہن جو ہے وہ بہت سی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، اگر اس کے اندر وہ کشادگی ہو تو بہت سی چیزیں جو ہے ہر طرف سے اسے مل جائیں گی، جو بھی جہاں سے جو خیر ہے اس کو تسلیم بھی کرو، اس کا اعتراف بھی کرو، اسے قبول بھی کرو، اس کو اختیار بھی کرو. لہذا مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں ان کی اس درجے عظمت کا قائل ہونے کے باوجود میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فکر قرآن خصوصاً عہد جدید کے فلسفوں اور نظریوں کے پس منظر میں فکر قرآن کو ایک مربوط فکر کی حیثیت سے، یہ مولانا ابوالکلام آزاد کا کام نہیں تھا، نہ انہوں نے کیا، یہ کام اللہ نے اپنے اس بندے سے لیا ہے. باقی میں اعتراف کرتا ہوں کہ عملی اعتبار سے انہیں بڑی کوتاہیاں تھیں، ان کو میں عملی اعتبار سے کوئی اپنا آئیڈیل ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن یہ کہ فکر قرآن کے اعتبار سے میں یہ دھڑلے کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ ان کے آس پاس بھی کوئی دوسری شخصیت نظر نہیں آتی، اور یہی ہے در حقیقت ہمارے کرنے کا کام. جہاں جو شے ہے لے لو، جو شے نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے اپنا حساب کتاب خود دے گا، اللہ تعالیٰ خطاؤں سے درگزر فرمائے، لیکن جو شے ہے وہ تو لو. الحکمت ضالۃ المؤمن ھو احق بها حیث وجدھا، حکمت تو مومن کی گویا کہ گمشدہ متاع ہے. آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو، جہاں نظر آئے گی فوراً لپک کر اسے اٹھا لیں گے، یہ پہلے پوچھیں گے نہیں یہاں کیسے آئی ہے، کس طرح آئی ہے، کس نے یہاں رکھا ہے، نہیں میری شے ہے. اسی طریقے سے یہی روش ہونی چاہیے، یہی ایٹیچیوڈ انداز ہونا چاہیے بندہ مومن کا کہ جہاں سے بھی اسے خیر ملے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے. الحکمت ضالۃ المؤمن ھو احق بها حیث وجدھا. پھر میں نے رات یہ بھی عرض کیا تھا کل کہ علامہ اقبال کے اشعار پڑھ کر ہم جھوم جاتے ہیں. کیوں جھوم جاتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث کی تلمیحات، قرآن اور حدیث کے استعارات، قرآن مجید کے الفاظ کو لے کر انہوں نے ٹانک دیا ہے ہیرو کی طرح. اب دیکھیے ایک شعر ان کا، ہیچ خیر از مرد مردک زرکش مجو لن تنال البر حتا تنفقو، قرآن مجید کی آیت چوتھے پارے کی پہلی آیت، لن تنال البر حتا تنفقو، تم نیکی کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکو گے جب تک کہ خرچ نہ کرو، مما تحبون، اور خرچ بھی ان چیز میں سے جو تمہیں محبوب ہو، پسند ہو، ان کو جب تک اللہ کی راہ میں نہیں دو گے تم اپنے نوافل کے انبار پر انبار لگائے جاؤ، تم اور عمروں کے جو ہے وہ اپنے لیے بہت سے عمریں جمع کر لو، لیکن اگر خلق خدا کی خدمت میں یا اللہ کے دین کی خدمت کے اندر تمہارا مال صرف نہ ہوا، تم نے اپنی بہترین جو صلاحیتیں ہیں وہ نہ لگائیں، انہیں صلاحیتوں کو آدمی کنورٹ کرتا ہے، اسی وقت کو انسان پیسے کی شکل میں تبدیل کرتا ہے، اگر یہ چیزیں خرچ نہیں کر رہا ہے وہ چیزیں جو تمہیں محبوب ہیں، تو تم صرف ان عبادات کے ذریعے سے نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا، اب کس کے ساتھ مصرع ایڈ کیا ہے، ہیچ خیر از مرد کے زرکش مجو، وہ شخص کہ جو دولت کا لالچی ہو، دولت کو کھینچ کھینچ کر اور پھر سیر سیر کر رکھنے والا ہو، اس سے کسی خیر کی توقع نہ کرو، کوئی خیر اس سے وجود میں نہیں آئے گا. ہیچ خیر از مرد کے زرکش مجو لن تنالوا البر حتی تنفقوا. اسی طرح میں چند اور چیزیں بھی آپ کو نوٹ کرا دوں کہ علامہ اقبال نے کس طریقے سے قرآن مجید کے الفاظ، اس کے مضامین کو اپنے کلام کے اندر اس طریقے سے ٹانک دیا ہے جیسے بہت ہی خوبصورت موتی ہیں اور ہیرے ہیں. امت سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، قطع کر دی امر خود را در زمر، اے امت مسلمہ تو نے اپنے معاملات کو تقسیم کر دیا ہے، مختلف سانچوں کے اندر ڈھال دیا ہے، جیسے کہ وہ انہوں نے اردو میں کہا ہے کہ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ہی دین کے بہت سے حصے کر لیے گئے ہیں، کوئی چیز لے گیا ہے، ذکر کہی ہے تو فکر سے خالی، کہیں فکر ہے تو ذکر سے نہ آشنا، کہیں علم ہے تو فہم سے تہی، کہیں فہم ہے تو علم نہیں ہے، کہیں علم بھی ہے فکر بھی ہے عمل نہیں ہے، کہیں عمل بہت ہے اور فکر اور علم جو ہے اس کا فقدان ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک حقیقت کے اجزاء ہیں جو تقسیم کر لیے گئے ہیں. پتہ کر دی امر خود را در زبر. اب یہ در حقیقت قرآن مجید میں سورہ مومنون کی آیت ہے، فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون. انہوں نے اپنے اس معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے اور اب ہر حصہ جو ہے جو شے اس کے پاس ہے اس کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، بڑا فرحا و شادہ ہے، مطمئن ہے کہ ہمارے پاس یہ دولت موجود ہے، حالانکہ وہ دولت کل نہیں بلکہ اس کا ایک جز ہے. ایک جز ادھر ہے، ایک جز ادھر ہے، ایک حصہ ادھر ہے، ایک حصہ ادھر ہے. اور یہ اس طریقے سے وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا ہے. اور کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر ٹکڑا، ہر حزب، ہر جماعت، ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر طبقہ جو ہے کچھ حصہ لے کر بیٹھا ہوا ہے اور اسی کے اوپر وہ پوری طرح مطمئن ہے اور پوری طرح خوش ہے اور اطمینان کے ساتھ. وہ فرحین کا لفظ آیا، وہ اپنے ہر طرح کا اطمینان کر رہا ہے. یہ چیز جو ہے علامہ اقبال نے اس آیت مبارکہ کو اس طریقے سے اور زیادہ پیمائی علاش ہے ان نقر. یہ سورہ قمر کی آیت، یوم ید الدائی علاش ہے ان نقر، کہ اے امت مسلمہ تو جو پیش رفت کر رہی ہے، جدھر جا رہی ہے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے، تباہی کا راستہ ہے. زیادہ پیمائی علاش ہے ان نقر، گر تو بھی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز میں قرآن زیستن. اگر تمہیں مسلمانوں کی سے زندگی گزارنی ہے تو لوٹو، پلٹو قرآن کی طرف، رجوع کرو، اس کے بغیر کوئی اور راستہ تمہارے لیے ممکن نہیں. اسی طریقے سے میں نے کل وہاں بھی بیان کیے تھے، یہاں بھی بیان کیے اس سے پہلے بعض مواقع پر، کہ دو اشعار میں دو احادیث نبویہ کو علامہ نے سمویا ہے. ایک حدیث کہ حضور نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے وجود میں خون کی طرح سراج کر جاتا ہے. دوسری حدیث حضور نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. کسی صحابی نے بڑی ہمت سے، جرت سے کام لیتے ہوئے سوال کر لیا کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا. اب اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ کل این میری شمل جو ایک جرمن محقق ہے انہوں نے بیان کیا کہ یہاں پر در حقیقت شیطان سے، ابلیس سے مراد جو ہے وہ انسان کے اندر اپنے وجود کے اندر جو اس کی حیوانی جبلتیں ہیں وہ ہیں. جو شخص اس اپنی بشریت پر، حیوانی جبلیت پر قابو یافتہ ہو گیا، گویا کہ اس نے اپنے اس حیوان انسان کو تابع کر لیا ہے اپنے اس روحانی وجود کی، یہ اس کی خالص فلسفیانہ تعبیر ہوگی. لیکن یہ کہ بعد آج اس کے علاوہ جیسے کہ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، اسی طریقے سے بالکل ممکن ہے، اور سورہ قاف میں اس کا اشارہ موجود ہے کہ جنات میں سے بھی ایک ایک کو اللہ نے ہر ایک انسان کے ساتھ لگایا ہوا ہے جو اسے پٹیاں پڑھاتا ہے اور غلط راستے کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتا ہے. جیسے کہ فرشتے ہیں جو ہمیں خیر کی طرف، اور اگر کوئی خیر کا کام ہم سے ہو جائے تو ہمیں شاباش دیتے ہیں، انشراح ہوتا ہے، خیر کے راستے پر چلتے ہوئے ہمارے قدموں کو جماتے ہیں. سبقوا الذین آمنوا، جیسے کہ حکم دیا گیا تھا فرشتوں کو کہ یہ جو میدان بدر میں ہمارے 313 شہدائی اور دیوانے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے قدموں کو جاؤ اور جما دو، استقلال اور ثبات جو ہے ان کے اندر پیدا کرو. تو یہ غیر مرئی قوتیں ہیں بالفعل موجود، جو خیر کی طرف بلانے والی بھی ہے، شر کی طرف بلانے والی بھی ہے. تو اب ان دونوں جو احادیث ہیں ان کو علامہ اقبال نے جمع کیا، کشتن ابلیس کارے مشکل است، جہاں کے وہ گم اندر آما کے دل است. ابلیس کو کیسے قتل کریں گے آپ، کیسے ماریں گے آپ؟ وہ تو آپ کے دل کی پہنائیوں میں، اس کی گہرائیوں میں جا کر کمین گاہ لگاتا ہے. حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ شیطان اپنی تھوتنی جو ہے وہ انسان کے دل پر دما دیتا، پھونکے مارنی شروع کرتا ہے اگر وہ اس کے دل کے اندر اللہ کی یاد نہیں ہے. یہ خانہ خالی جو ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے، خانہ خالی را دے امید گیرن، اس دل کو یا تو آباد رکھو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، استہزاء اللہ فی القلب، یا تو اللہ تعالیٰ اس دل میں موجود رہے تب تو عافیت ہے، اور اگر یہ خانہ خالی ہو گیا تو پھر اس کے اوپر شیطان قبضہ کرے گا. حدیث میں آیا ہے کہ وہ اس پر تھوتنی اپنی جبا کر اور پھونکے مارنی شروع کر دیتا ہے. دبی ہوئی جو چنگاریاں ہیں شہوت کی، حب مال کی، حب دنیا کی، انہیں بھڑکاتا ہے. تو اب ان تمام احادیث کو ان دو اشعار کے اندر سمو دیا کہ کشتن ابلیس کارے مشکلت، ابلیس کو قتل کر دینا، مار دینا بڑا مشکل کام ہے. زاں کے اوبم اندر آما کے دلس، اس لیے کہ وہ تو دل کی گہرائیوں کے اندر جا کر اپنا ڈیرا لگاتا ہے. خوشتر آم باشد مسلمان اشکنی، بہتر یہ ہے کہ اسے مسلمان بناؤ، جیسے کہ حضور نے فرمایا میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے. خوشتر آم باشد مسلمان اشکنی، کشتے شمشیر قرآن اشکنی، اور اس کو قرآن مجید کی شمشیر سے اس کا قلع قبا کرو. جیسے کہ اب دیکھیے کس قدر بہترین اس میں مشابہت ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ شیطان انسان کے خون میں سرایت کر جاتا ہے، سرایت کرتا ہے خون کے مانند پورے وجود میں. یہ قرآن بھی در حقیقت ہمارے پورے وجود میں سرایت کرتا ہے. یہی وجہ ہے جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ چو بجاں در رہ جاں دیگر شبد، جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد. جب یہ قرآن انسان کی جان کے اندر اتر جاتا ہے، یہ اتارنا در حقیقت قلب کی گہرائیوں میں قرآن کو جو ہے وہ اتارنا ہے، جذب کرنا ہے انسان کے وجود میں. یہ سرایت کرے تو بجاں در رفت جہاں دیگر سمت، اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے، وہ اب انسان اندر کی شخصیت بدل جاتی ہے. اور جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شبد، جب یہ اندر کی کیفیت کے اندر تبدیلی ہوتی ہے تو پوری دنیا بدل جاتی ہے. اس کے دونوں معنی اس کو ذہن میں رکھیے، ایک تو یہ کہ آپ کا نقطۂ نظر جب بدل گیا تو پوری دنیا آپ کے لیے بدل گئی، آپ کی سوچ بدل گئی، آپ کی ویلیوز بدل گئی. پہلے کسی چیز کو آپ اہم سمجھتے تھے، بلکہ اہم ترین سمجھتے تھے، اب وہ شے آپ کو بالکل حقیر نظر آ رہی ہے. پہلے زندگی جو ہے سب سے بڑی متاع، اور اب موت، شہادت کی موت اس سے کہیں زیادہ خوش آئند. پہلے صورت یہ تھی کہ جو پیسہ رکھا ہوا ہے وہ گویا کہ ایسے تھے، اب صورت یہ کہ جو اللہ کی راہ میں دے دیا گیا وہ ایسے تھے. وہ جو مشہور واقعہ ہے حضور کی سیرت طیبہ کا، ایک بکری آئی کہیں سے، وہ ذبح ہوئی، سارا گوشت تقسیم کر دیا، صرف ایک دستی حضرت عائشہ نے بچا کر رکھ لی، اس لیے کہ حضور کو دستی کا گوشت پسند تھا، مرغوب تھا. حضور گھر میں تشریف لائے، پوچھا ماں بکری امین، اس بکری میں سے کیا بچا، اس کے گوشت میں سے کیا بچا. حضرت عائشہ نے، جیسے کہ عام آدمی کہے گا جو بات آئے گی زبان پر، ماں بکری امین ہاں اللہ کا کہ ہوا، کچھ نہیں بچا، سب بچ گیا ہے، سب اللہ کی راہ میں دے دیا گیا، سوائے اس ایک شانی، یہ شانہ ہے، دستی ہے. اب اس پر حضور فرماتے بقیہ کلھا الا قطعہا، اصل میں تو ساری بکری بچ گئی ہے سوائے اس کے جو ہم کھا لیں گے، جو ہم کنزیوم کریں گے، در حقیقت وہ خرچ ہو گئی. وہ باقی جو کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا گیا، اب اس کو تو ثبات ہے، دوام ہے، بقا ہے. بقیہ کلھا الا قطعہا، سوائے اس دستی کے پوری بکری بچ گئی. اب یہ ہے اندر کی تبدیلی کا نتیجہ. اندر اگر بدل جائے انسان کا، باطن کے اندر تبدیلی آ جائے، تو اس کے لیے دنیا بدل جائے گی، اس کی ویلیوز بدل جائیں گی، اس کی اقدار بدل جائیں گی. اور دوسرا مفہوم اس شعر کا یہ بھی ہے کہ یہی شے ہے در حقیقت جو عالمی انقلاب پر منتج ہوگی. جہاں کی دیگر شب جہاں دیگر شبد، اندر سے یہ انقلاب آنا شروع ہوگا، اندر سے اگر یہ تبدیلی آنی شروع ہوگی، اگر قرآن ذہنوں میں اترے گا اور دلوں میں اترے گا، اگر قرآن انسان کے وجود میں سرایت کر جائے گا، تو یہاں سے وہ پروسیس انیشیٹ ہوتا ہے، یہاں سے اس عمل کا آغاز ہوگا کہ جس سے ایک عالمی انقلاب تک بھی پہنچا جا سکتا ہے. لیکن شروع یہاں سے کرنا ہوگا، اس کے بغیر نعرہ بازی جو ہے اس سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. تو یہ کام جو، اور یہ جو وضاحت کی علامہ اقبال نے مختلف اشعار، میں نے کل وہاں پر ایک اور جس کا پہلے بھی کبھی ذکر یہاں ہوا ہے کہ حبل اللہ، یہ قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں سوال ہے، حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید میں صرف لفظ حبل اللہ استعمال ہوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بلکہ اس کے علاوہ اگر ہے تو مزید مختصر مضمون ہے، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، اللہ سے چمٹ جاؤ، اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. لیکن یہ کیسے ہو؟ اس کو مزید واضح کیا خود قرآن نے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اس کے بعد بھی سوال باقی رہا تو رسی کون سی اللہ کی. اور اس پر میں، مجھے خود احساس ہوا کہ میں نے جب مفسرین کے اقوال پڑھنے شروع کیے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی وہ کہہ رہا ہے، کوئی کلمہ طیبہ کو کہہ رہا ہے، کوئی اسلام کو کہہ رہا ہے، کوئی نماز کو کہہ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ،
اور ان میں سے کوئی چیز بھی غلط ہم نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہ اصل مضمون جو اتنی احادیث میں موجود ہے، بدقسمتی سے وہ اس کی طرف دھیان جو ہے جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں. کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اسی حدیث کے اندر مضمون موجود ہے، ہو حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی. ایک روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مرفوع ہے، القرآن حبل اللہ المندوب من السماء الى الارض، یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی. ایک اور حدیث میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو سنائی ہے، اور اس کے اندر ایک نقشہ آ جاتا ہے سامنے صحابہ کرام کی زندگی کا اور جو اس وقت کیفیت تھی. حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، دیکھا مسجد کے گوشے کے اندر، مسجد نبوی کے ایک کونے میں کچھ حضرات بیٹھے ہوئے صحابہ کرام قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں. یہ مذاکرہ کیا ہے؟ میں نے شاید پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ ہمارے ہاں تو درس قرآن ہوتا ہے. درس قرآن ایک یک طرفہ عمل ہے، ایک شخص ہے جو بیان کرتا چلا جا رہا ہے، دوسرے لوگ سن رہے ہیں، جس نے جتنا پا لیا، جس کو جتنا سمجھ میں آیا، جس کے دل پر جتنا اثر ہوا وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ یہ ہے ایک یک طرفہ عمل. لیکن اس میں اصل میں ہماری مجبوری کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے جو مخاطبین ہیں عربی نہیں جانتے، ایک ایک لفظ کی پہلے وہ اس کا ترجمہ کیجئے، اس کی شرح کیجئے، اس کی ترکیب کیسے ہے اس کو واضح کیجئے، لیکن وہ تو خود ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا، اس نوع کے درس قرآن کی تو انہیں ضرورت ہی نہیں. لہذا در حقیقت ایک ہائر لیول ہے جو وہاں پر صحابہ کرام قرآن مجید کے اس آپس کے افہام و تفہیم کے لیے جو کرتے تھے، مذاکرہ کر رہے ہیں، خیالات کا تبادلہ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو جو ہے کوئی کسی کے سمجھ میں کسی آیت کا کوئی خاص پہلو آ گیا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے، ایک ایک آیت کے بے شمار پہلو ہے قرآن مجید میں. اب ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کا ایک ذوق ہے، اس کا اپنی ایک سوچ کا دائرہ ہے، وہ اس کے حوالے سے جو اس سے مناسبت رکھنے والا پہلو ہے وہ اس کی طرف توجہ ہو جائے گی، اور دوسرا پہلو جو ہے شاید اس کی طرف اس کی توجہ نہ ہو. تو یوں سمجھیے کہ یہ جمع ہو کر ایک کلیکٹو اسٹڈی قرآن کی، کہ مل بیٹھ کر جو جو کچھ جس جس نے اس سے اخذ کیا ہے اس کو پول کرنے کے لیے مذاکرہ. تو یہ مذاکرہ فرما رہے تھے صحابہ کرام قرآن مجید کا. حضور نے دیکھا، بشاشت آپ کے چہرے پر آئی. بلکہ ایک حدیث اور مجھے یاد آ گئی ہے جس میں ایک تقابل ہے، کہ حضور نے دیکھا دو حلقے بنے ہوئے مسجد میں، ایک حلقے میں قرآن مجید کا مذاکرہ ہو رہا اور ایک میں کسی اور انداز میں ذکر الہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس حلقے کو پسند فرمایا جہاں قرآن کا مذاکرہ ہو رہا تھا، اور وہاں آپ جاتے ہوئے وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. گویا کہ میرے مزاج ذوق اور میرے طریقے عمل طریقے کار سے زیادہ مناسبت رکھنے والی شے وہ ہے. وہ مذاکرہ جو حضرات کر رہے تھے، حضور ان کے پاس تشریف لے گئے اور ایک بڑا عجیب سوال کیا، الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ یہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور نمبر تین یہ کہ یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے، جاء من عند اللہ. یہ ذرا سا بھی عربی زبان سے مست ہو تو وہ فرق سمجھے گا کہ جاء من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور جاء من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آیا ہے. کلام الہی ہے، اور کلام الہی تو در حقیقت صفت الہی ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. صحابہ کا جواب تھا بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے. اس پر آپ نے فرمایا فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفہ بیدیکم وطرفہ بید اللہ، اس لیے کہ اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. یہ ہے وہ حبل اللہ کا مضمون، اور اس کو جس طرح جس خوبصورتی سے جس عمدگی کے ساتھ کل وہاں تقریر کی تھی پریشان خٹک صاحب نے، ہمارے ہاں کے بڑے معروف دانشور ہیں، انہوں نے کہا یہ فارسی زبان کی تعلیم جو ختم ہوئی ہے ہمارے ہاں، تو یہ ایسے ہی نہیں ہو گئی ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے کہ مسلمانوں کو ان چیزوں سے محروم کر دیا جائے. شیخ سعدی سے ہم محروم ہو گئے، ہماری نسلیں محروم ہو گئی کہ جو معلم اخلاق انتہائی دل نشین پیرائے میں اخلاقی تعلیم دینے والے، اور ہمارے ہاں آغاز ہوتا تھا سب سے پہلے فارسی پڑھی جاتی تھی اور فارسی میں یہی گلستہ بوستہ، یہی حکایات جن کے پیرائے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ انتہائی عمدہ انداز میں وہ اخلاق کی تعلیم موجود ہے. پھر رومی ہست قرآن در زبانیں پہلے بھی ایک خاص دور میں جو بھی ایک ذوق تھا، جو فلسفہ اور فکر اس وقت دنیا میں پھیلا ہوا تھا، اس کے اعتبار سے قرآن مجید کے حقائق کی تعبیر اور اس کو اس خوبصورت انداز میں کہ لوگوں تک پہنچ جائے، یہ در حقیقت مثنوی کا یہ بہت اونچا مقام ہے. ہست قرآن در زبان پہلوی، یہ حضرت جامی ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت جامی خود بہت بڑے مفکر، بہت بڑے ادیب، لیکن وہ کہہ رہے ہیں مثنوی یہ مولوی یہ معنوی، ہست قرآن در زبان پہلوی، یہ جو عظمت کا اظہار کر رہے ہیں. اور اس دور کے اعتبار سے وہی مقام جو ہے علامہ اقبال کا. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو اس سے اب مستفید ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ فارسی ہم نہیں جانتے، زبان یار منصور کی و منصور کی نبی دانم، لیکن یہ کہ ذرا اگر تھوڑا سا بھی مت ہو، بڑی سادہ زبان ہے، تو کس قدر خوبصورتی سے اس بات کو کہا ہے. اب یک آئینی مسلمان زندہ ہست، طے کرے ملت ز قرآن زندہ ہست. مسلمان کی تو زندگی ہی بحثیت امت، ایک آئین پر، ایک ضابطے پر، ایک قانون پر، ایک دستور پر متحد ہو جانا، یہی مسلمان کی حیات ملی کا راز ہے. اب یک آئینی مسلمان زندہ ہست، طے کرے ملت ذی قرآن زندہ ہست. جیسے انسان کا پیکر ہے یہ وجود، اس میں جان ہے، جان نکل گئی تو یہ تو متاثر ہو جائے گا، گلے گا، سڑے گا، اور پھر اس کو تو جلد از جلد جو ہے قبر کے گڑھے میں اتار دیا جانا چاہیے. لیکن یہ کہ زندہ جو ہے تو اس جان سے ہے جیسے یہ پیکر، اسی طرح پیکر ملت یہ قرآن زندہ ہست. ماں ہما خاک و دل آگاہ، اس کے ایک شعر کے اندر پورا پورا فلسفہ ہے، ایک مصرے میں، اس میں در حقیقت تیسرے مصرے میں وہ فکر موجود ہے جو ہمارے ہاں اس مسجد کے نمازی اس فکر سے ناشنا نہیں ہے. لیکن یہ کہ نہ معلوم کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کا کوئی بھی تصور انہیں حاصل نہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کا وجود ایک حیوانی وجود، ایک روحانی وجود. روحانی وجود وہ روحانی جو ہماری ہستی ہے، تشخص ہے، اس کا مرکز اور محل قلب ہے. حیوانی وجود زمین سے اور مٹی سے بنا ہے. لہذا آپ دیکھیے ماں ہما خاک و دلے آگاہ اوس، پھر تمثیل یہ آ رہی ہے کہ پوری امت گویا کہ ایک انسان کے خاکی وجود کے مانند، جیسے ایک انسان کا خاکی وجود ہے یہ جسم، اسی طریقے سے پوری امت جو ہے وہ تو گویا کہ خاک کے مانند ہے، خاکی وجود ہے اس کا. ماں ہما خاک و دلے آگاہ اوس، جس طریقے سے دل اور دل کے اندر روح ہوتی ہے تو جو اہمیت اس کی ہے ایک انسان کے جسم کے اندر، اسی طرح سے قرآن کا مقام ہے اس طے کرے ملت کے اندر. اور آخری وہ مصرع وہی ہے، احتسابش کن، اس کو مضبوطی سے تھامو کہ حبل اللہ اوس، اس لیے کہ حبل اللہ یہ ہے جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کو جن احادیث نبیہ میں حضور نے معین کر دیا، اور میں اسی کا اصل میں تعجب مجھے ہوتا جو ہے، جس کا میں نے بعض مواقع پر اظہار بھی کیا ہے، کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مفسرین کو جرات کیسے کی ہے کوئی اور رائے ظاہر کرنے کی اس معاملے میں، جبکہ احادیث مرفوعہ موجود، حدیث مرفوع موجود ہو اگر کہ القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، اگر حدیث موجود ہو حضرت علی سے کہ ہوا حبل اللہ المتین، تو اب ایک بات کے سوا کوئی اور بات کہنا میرے نزدیک تو مناسب نہیں ہے. یا تو یہ کہ وہ احادیث جو ہے وہ ان کے نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، یہ بھی میں سوئے دن نہیں کر سکتا. بہرحال علامہ اقبال کا یہ مقام میں بیان کر رہا تھا کہ ان کی فکر اگر ابھی اجاگر ہے، زندہ ہے، بلکہ مجھے توقع ہے وہ اجاگر سے اجاگر تر ہوتی چلی جائے گی، اس لیے کہ در حقیقت اس میں عکس ہے فکر قرآن کا، اس میں در حقیقت اس کے تانے بانے کے اندر، جیسے میں نے کئی مرتبہ مثال دی ہے کہ کپڑے کا تانا بانا ہوتا ہے، اس میں اس بنتی کے اندر پھول آ جاتے ہیں، پھول بنے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے مضامین کا تجزیہ کرتے میں نے مثال دی تھی کہ اس کا نصف ثانی جو ہے اس میں تانا بانا بنا ہوا ہے، وہ احکام کا، شریعت کا، امت مسلمہ سے جو خطاب ہو رہا ہے اور جہاد اور انفاق کا، لیکن اس میں بڑے بڑے پھول بھی کہیں کہیں ہیں، جیسے آیت الکرسی، آیت البر، آیت الاختلاف، یہ گویا کہ اس کی بندی کے اندر پھول بن دیے گئے. بالکل اسی طریقے سے در حقیقت قرآن مجید کے مضامین اور ان کے اندر یہ پھول جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، علامہ اقبال نے اپنے کلام میں انہیں اس طریقے سے سمو دیا ہے. استانے بانے کے اندر بڑے خوبصورت پھولوں کے مانند آپ کو قرآن مجید کے الفاظ، احادیث کے الفاظ، کیونکہ یہ ہے اس کے اندر کیفیت. لہذا یہ فکر زندہ ہے اور زندہ رہے گا، بلکہ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اس کی طرف خاص طور پر اس کا جو فکری خالص فلسفیانہ پہلو ہے، اللہ کرے کہ اس کی طرف توجہ جیسی کہ ہونی چاہیے ہو جائے، اس لیے کہ اس دور کا علم کلام ابھی ہم پیدا نہیں کر سکے. بارہا میں نے آپ سے کہا کہ امام غزالی اور امام ابن تیمیہ کا جو مقام ہے، اس مقام کا ابھی کوئی شخص ہمارے حلقے علماء سے نہیں اٹھا ہے. اس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین ہموار فرمائی ہے. ایک شخص برہمن زادہ ہے، رمز آشنا ہے، روم و تبریرس کہ اگرچہ برہمن زادہ تھا، اور اس ہندوستان کی سرزمین سنم تدے ہندوستان سے اس کا تعلق، اور انہوں نے جب ایک نظم لکھی تھی اس کا کچھ ذکر ہوا تھا کچھ عرصے پہلے ہمارے اس جمعے کے اجتماع میں بھی، ایک فلسفہ زادہ سید زادے کے نام، فلسفہ زدہ سید زادے کے نام، ایک سید زادے جو فلسفی ہو کر ملحد ہو گئے، مارکسٹ ہو گئے تھے، ان سے خطاب کیا اور اس میں کہتے ہیں کہ میں اصل کا سوم ناتی، میرے آبا لاتی ہو مناتی، میری تو اصل کیا ہے، میں برہمن خاندان سے ہوں، میں اس سرزمین کا ہوں، لاتی اور مناتی میری نسبت ہے، اور تو سید ہاشمی کی اولاد، تو تیری نسبت جو ہے، جو تیرا نسلی نسبت ہے وہ سید ہاشمی سے ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ جگر ہے فاطمہ، ان کی اولاد ہے کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ سادات ہیں، تو تمہاری نسبت اتنی بلند، اور میں یہاں اس سنم خانہ ہند کا پروردہ اور ایک برہمن خاندان سے، لیکن یہ کہ مجھے اللہ نے جوڑ دیا ہے، اللہ نے اپنے ساتھ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے، اور تم کتنے چکر لگا رہے ہیں، کن فلسفوں میں، کس الحاد کے اندر، کن وادیوں میں گھوم رہے ہو. تو یہ علامہ اقبال کا مقام ہے، میں اس اعتبار سے انہیں اہمیت دیتا ہوں. شخصیت پرستی نام کی کوئی شے الحمدللہ میرے ہاں نہیں، ان کی جو بھی عملی خامی، اور پھر یہ کہ ان کے بعض خیالات سے برملا میں نے یہاں اختلاف کیا ہے. میں نے ڈٹ کر کہا ہے کہ علامہ اقبال کا یہ شعر یوں نہیں، یوں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو انہوں نے کہا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مدح میں، اور ہوتا یہی ہے کہ جہاں کہیں محبت ہو اور عقیدت ہو وہیں پر انسان کچھ غلو کر جاتا ہے. وہ جو کہا ہے کہ حسین و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، تو میں نے عرض کیا ہے بارہا، میں نے کہا کہ اگر علامہ زندہ ہوتے تو میں تو یہ ترمیم پیش کرتا ہوں ان کی خدمت میں کہ نہایت اس کی ہے عثمان ابتدا حابیل. مناسبت تو اس میں ہے کہ جیسے حابیل نے یہ کہا تھا اپنے بھائی قابیل سے کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو قتل کر دو، میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہ اور خطائے جو ہے ان کا بوجھ بھی اپنے سر لے لو اگر تم مجھے ظالمانہ انداز میں قتل کرو گے. اگر میں مظلوم ہوں اور مظلوم کی حیثیت سے مقتول ہوا تو میرے سارے گناہ جو ہے وہ بھی تم نے گویا کہ اپنے کندھے پر لے لیے، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. اور اس قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. بین ہی یہی معاملہ حضرت عثمان کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ایک بہت عظیم ترین مملکت کے فرما روا، اس وقت تو لاکھوں کی فوجیں تھیں، اس سے پہلے اتنی فوجیں نہیں تھیں، لیکن یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں تو حضرت امیر معاویہ گورنر شام، عمرو بن العاص گورنر مصر، بڑی بڑی فوجیں ان کے پاس موجود، اور خوشامدیں کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آئیں، یہ میری جان لینا چاہتے ہیں، جب یہ میری جان لے لیں گے تو پھر ان سے قصاص واجب ہو جائے گا، لیکن میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے کسی کلمہ گو کا خون بہانے کے لیے تیار نہیں. یہ مقام ہے حضرت عثمان کا. تو جو حضرت حابیل کا تھا وہ ان کا، حضرت اسماعیل میں، حضرت حسین میں رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان میں تو کوئی مناسبت ہی نہیں. حضرت اسماعیل کو خود گردن رکھ رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم ہے ان کے والد اللہ کے رسول، وہ ان کو ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں تو وہ لوگ جو ہے یا تو جو یزید یا ابن زیاد کے فوجی تھے، یا تو وہ لوگ شاید حضرت ابراہیم کے درجے میں انہیں رکھ رہے ہو جن کو کہ یہ نسبت جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہو، بہرحال میری سمجھ میں نسبت نہیں آتی. پھر حضرت اسماعیل تو ذبح نہیں ہوئے، حضرت حسین شہید کر دیے گئے بالفعل، لہذا کوئی مناسبت نہیں. اب یہ مجھے اختلاف ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے اپنی جگہ، لیکن یہ نہیں کہ ان کا ہر حرف اور ان کا جو ایک ایک لفظ جو ہے اور ہر رائے جو ہے وہ لازمن میرے لیے قابل قبول یا واجب القبول ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جہاں تک مجھے ان کے فکر کی عظمت کا ادراک ہے اور احساس ہے میں اس کا بڑا بڑا اقرار کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں. کل کے جلسے میں بھی میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کا نام بھی لیا ہے. مولانا مدنی کے اوپر ایک طرف سے کچھ تنقید ہوئی تھی، وہی مسئلہ قومیت کے ضمن میں، اس کی وضاحت بھی کی ہے. اگر کے بعد رات نے وہاں پر مخالفانہ بھی کچھ آوازیں کسے، لیکن یہ کہ میں نے اس کی وضاحت کی کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کی یہ بات یقیناً انہوں نے پاکستان کی تجویز سے اختراف کیا، کوئی ڈھگی چھپی بات نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی جب تک کوئی مسجد تعمیر نہ ہو جائے اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، کہ یہاں ہو یا کہیں اور ہو، کس سائز کی ہو، کیا میٹیریل لگے گا، اس کے بارے میں مشورے ہو سکتے ہیں، فیصلہ ہو سکتا ہے. ان کی رائے یہ تھی اور سب فیصد خلوص پر مبنی رائے تھی. میں ان کی رائے کے بارے میں کسی درجے میں بھی شک و شبے کے اندر مبتلا نہیں ہوں. وہ لوگ نہایت مخلص لوگ تھے، لیکن اخلاص کے ساتھ بھی غلطی ہو سکتی ہے، اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، ہر مجتہد سے خطا ہو سکتی ہے. اور ہمارا اصول یہ ہے کہ مجتہد اگر مخطی ہے، یعنی اس کی رائے جو ہے غلط ہو گئی ہے، تب بھی اسے ثواب ملے گا چہرہ، اور اگر وہ مصیب ہے صحیح رائے تک پہنچ گیا تو دوہرا ثواب ملے گا. میں یہی رائے ان کے بارے میں رکھتا ہوں کہ وہ خلوص کے ساتھ اس بات کے قائل تھے کہ ہندوستان کی تقسیم کے نتیجے میں مسلمان منقسم ہو کر رہ جائیں گے، اور ان کی قوت جو ہے وہ تک بھر جائے گی، اور یہ مسلمانوں کے حق میں مفید نہیں ہے. یہ رائے کیا ہوگی؟ اور آج تو بہت سے لوگ ہیں جو اس رائے کے قائل ہو چکے ہیں. اگرچہ میرے نزدیک میں اس رائے کو اب بھی صحیح نہیں سمجھتا، اس لیے کہ اس خطہ عرضی میں مسلمانوں کا اتنی بھاری اکثریت کے اندر آ جانا گویا کہ ہمارے لیے امکان پیدا کرتا ہے کہ ہم یہاں پر اسلام کے کامل نظام کو قائم کر سکیں. وہاں اگر ہم ہوتے اور ایک مملکت ہوتی ہندوستان، تو اس کا کوئی امکان موجود نہیں تھا. یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے ابھی تک اپنی کوتاہی کی وجہ سے وہ کام نہیں کیا، لیکن یہ کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے نتیجے میں اس کی تسہیل ہوئی ہے، آسانی ہوئی ہے، آپ کر سکتے ہیں وہ کام. ظاہر بات ہے کہ ہندوستان اگر متحد ہندوستان کی حیثیت سے آزاد ہوتا تو اس کا کوئی سوال نہیں تھا. دوسرے یہ کہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس درجے میں مسلمانوں سے مخاصمت کا ایک جذبہ پیدا ہو چکا تھا ہندوؤں میں، اگر انہیں آل انڈیا لیول پر وہ فیصلہ کن سیاسی اختیار حاصل ہو گیا ہوتا تو مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا. یہ تو در حقیقت یوں سمجھیے کہ ربع صدی تک تو ہم نے دونوں طرف سے ہندوستان کو جکڑے رکھا ہے، ادھر مشرقی پاکستان ادھر مغربی پاکستان، ان دونوں نے گویا کہ اور جو ہندو کے ذہن کے اندر ایک خوف لاحق ہے مسلمان کا، خاص طور پر شمال مغربی حصے کا، یقیناً اس کی وجہ سے جس طرح بھی قتل عام ہندوستان میں ہوئے ہیں اس سے سینکڑوں گنا زیادہ قتل عام مسلمانوں کے ہوتے اگر یہ پاکستان وجود میں نہ آتا. تو میں اپنی جگہ پر مطمئن ہوں، لیکن یہ کہ بہت سے لوگ اب محسوس کرتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 10 کروڑ ہے کہ 9 کروڑ ہے، لیکن ہم انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے، اور مسلمان جو ہے بہار کے اندر شہید کیے جا رہے ہیں، کسی اور جگہ پر شہید کیے جا رہے ہیں، ہم کو بہت کھل کر ان کی حمایت بھی نہیں کر سکتے. اور یہ صرف اس دور کی بات نہیں ہے، پہلے کون سی ہم نے حمایتیں کی ہیں، بلکہ ہوا اکثر یہ ہے. ایک موقع پر مجھے بتایا گیا کہ رابطہ عالم اسلامی کا اجلاس تھا مکہ مکرمہ میں، وہاں پر مسلمان جو مندوبین تھے پاکستان کے، سبھی مسلمان تھے پاکستان کے جو مندوبین تھے، انہوں نے تجویز پیش کی کہ ہندوستانی مسلمانوں کا جو اس طرح کا قتل ہوا ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں اس پر ایک قرارداد پاس کی جائے. ہندوستان کے مسلمان جو وہاں شریک تھے انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا کے لیے مت کیجیے، آپ کے قرارداد پاس کر کے بیٹھ جائیں گے اور تو آپ نے کچھ کرنا نہیں، اس قرارداد کی قیمت ہمیں وہاں ادا کرنی پڑے گی. آپ کی تو صرف زبانی کلامی باتیں، آپ اخبارات میں ایڈیٹوریل لکھ دیجیے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کون سی حکومت یہاں ایسی آئی ہے کہ جو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے وہ ڈٹ کر کھڑی ہو سکتی ہو اور ان کا جو ہے ان کے اعلان کر سکے کہ ہمارے اندر ہم پر واجب ہو گیا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا؟ کچھ بھی نہیں. ہم بیٹھے ہوئے پورے دور مختلف دور گزر گئے، ماشاء اللہ بھی اس میں آ گئے اور سول حکومتوں کے عارضی جو دور ہے وہ بھی آ گئے، ہمارے اندر یہ جرت پیدا نہیں ہوئی. ہو کیسے جبکہ خود ابھی جو کہا ہے اس شخص نے ہندوستان کا وزیر خارجہ، واقعہ یہ ہے کہ اس نے وہ تھپڑ رسید کیا ہمارے کہ ہم اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. ان میں جب کہا گیا کہ یہ جو ہندوستان کے اندر مسلمان قتل ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی رائے دیجئے، کچھ کہیے، تو کہا کہ جو سندھ میں قتل ہو رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تمہارے اپنے ہاں حال یہ ہے، میں آپ کے علم میں ہوگا، یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ جب تک یہ کراچی کا وہ حادثہ نہیں ہوا تھا، یہ سن 86 والا معاملہ جو میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس وقت تک یہ ہے کہ جب بھی ہندوستان میں کئی مسلمانوں کا قتل عام ہوتا تھا، کچھ نہ کچھ زبان سے نکلتا تھا، کوئی ان کے لیے کوئی ہمدردی کا کلمہ یا کہیں کوئی کسی درجے میں اظہار افسوس، اب تو اس کے بعد سے میری زبان بند ہو گئی، کیا کریں، کس منہ سے ہم وہاں جو مسلمانوں پر ہو رہا ہے اس کے بارے میں کس منہ سے کوئی اظہار خیال کریں، جبکہ خود ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی جان محفوظ نہیں ہے. کل وہاں سندھ سے جو آئی ہوئی تھی خاتون ایک ڈاکٹر قبر واحد، وہ واقعی نہیں یہ ہے، اور اس میں مجھے قطر کوئی تسلو محسوس نہیں ہوا، وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے، اس لیے کہ وہ آ رہی تھی حیدرآباد سے چل کر، انہیں پتا ہے کہ وہاں صدا کیا ہے، یہاں کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو کچھ معلوم نہیں کہ وہاں صدا کیا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے کہ کچھ پتا نہیں کیا ہو جائے، ایسی انسرٹنٹی کی کیفیت جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے. تو یہ سب کچھ ہمارے اپنے کرتوت، ہمارے اپنے اعمال، ہمارا اپنا حال ہے، تو ہندوستان کے مسلمانوں کی تو ہم نے کیا مدد کرنی. بلکہ جب پہلی مرتبہ میں گیا تھا بھارت 1980 میں، تو میں نے آ کر آپ کو بات بتائی تھی کہ کچھ علی گڑھ کے مسلمانوں نے مجھ سے یہ کہا، اور واقعہ یہ کہ شرم سے میری نگاہیں جو زمین میں گر گئی. انہوں نے کہا کہ 1971 تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان ہمارا محافظ ہے، اور 1971 کے بعد تو ہم یہ کہتے ہیں پاکستان اپنی حفاظت کرنے بہت بڑی بات ہے، ہماری حفاظت کیا کرے گا، ہمیں تو اب یہاں پر رہنا ہے اور یہی پر جینا ہے، یہی مرنا ہے. بلکہ انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ مار کر مرنا ہے، اب ہم اس طریقے سے بھیڑوں بکریوں کی طرح سے جو ہے وہ مار نہیں کھائیں گے جیسے پہلے کھاتے رہے. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ یہ بات کہنی تو آسان ہے، جہاں پوری سول جو مشینری ہے وہ ہندوؤں کے ہاتھ میں ہو، مجسٹریٹ وہ ہو، پولیس والے وہ ہو، اور وہ جو پوری ایک تعصب کی آگ جو ہے وہ بھڑکائی جا چکی ہو، تو وہاں ظاہر بات ہے کہ جب بھی معاملہ ہوتا ہے لفظ تو آتا ہے فساد، ہندو مسلم فساد، حقیقت میں تو وہ فساد نہیں ہوتا، قتل عام ہوتا ہے. کئی بار آج مسلمانوں کے نوجوانوں کا بھی خون جوش میں آ جائے، کچھ وہ بھی کچھ لوگوں کو قتل کر دے اور کوئی جوابی کارروائی کرے، لیکن یہ کہ بالفعل تو در حقیقت وہ قتل عام کی صورت ہے، اس لیے کہ پولیس ان کی ہے، سرکاری جو بھی کارندے ہیں وہ سب ان کے ہیں، لہذا اب مسلمان تو وہاں پہ وجہ میں رہ جاتا. یہ حالات ہیں در حقیقت جو ہمارے اپنے ملک کے ہو گئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ پہلے ہم اپنے حال کو بدلیں، یہاں پہلے ایک انقلاب آئے. میں نے کل بھی وہاں بیان کیا تھا کہ علامہ اقبال نے جہاں ایک طرف اسلام کے نظام عدل اجتماعی کی شرح کی ہے نہایت جامع اور نہایت درست، وہاں ساتھ ہی انقلاب کا پروسیس بھی بیان کر دیا ہے. اور اس کے لیے وہ ایک شعر ہے جس پر میں نے اپنی کل کی وہاں گفتگو ختم کی تھی، بانشہ درویشی در ساز و دما دم زن کیوں پختہ شری خود را بر سلطنت جم زن. یہ ہے در حقیقت دو شعروں میں، پہلے ہمیں وہ درویشی اختیار کرنی ہوگی، ایمان کی پختگی آئے، اور وہ بھی قرآن کے ذریعے آئے گی، قرآن کو اندر اتار کر آئے گی، قرآن کو اعلیٰ فکر کی سطح پر بھی اور قرآن کو عام واعظ اور نصیحت اور تسکین کی سطح پر بھی. جب تک کس کے ذریعے سے وہ دعوت نہیں ہوگی، اسی طرح تربیت اور تزکیہ بھی ہوگا تو قرآن کے ذریعے سے ہوگا، اور اسی طریقے سے اجتماعیت ہوگی تو قرآن کی بنیاد پر ہوگی، اور اس کے بعد جب کہ وہ ایک جماعت، ایک اجتماعی قوت وجود میں آ جائے، پھر باطل سے ٹکرانا ہے، پھر اس نظام سے ٹکر لینی ہے، پھر وہ نہیں یعنی منتر دل یب کا فریدہ سر انجام دینا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں اللہ تعالی جس بھی ہمارے امت کے کسی خیر خواہ نے، ہمارے بڑے نے جو خدمت بھی سر انجام دی ہے، اس کے لیے ہم دعا دے رہے، اس کا اعتراف کریں، ان کا شکریہ ادا کریں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہے. اور یہ کہ کوئی عصبیت، کوئی تعصب کا پردہ جو ہے ہماری نگاہوں پر نہ پڑے، بلکہ جہاں سے جو خیر مل سکتا ہو اسے ہم پورے انشرائے صدر کے ساتھ قبول کریں، اختیار کریں. اور یہ کہ اپنی منزل اسلامی انقلاب قرار دے کر اس کے لیے تیاری کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اب آئندہ جمعہ انشاءاللہ فتنہ دجال اور سورہ کہف کا اس کے ساتھ جو خصوصی تعلق ہے اس پر گفتگو ہوگی. ایک دو منٹ بیٹھیے، میثاق کا تازہ شمارہ آ گیا ہے. اس میں میری آج سے 15 برس قبل کی ایک تحریر موجود ہے. میں نے جو دو جمعوں میں تقریریں کی تھی امت کا ماضی، حال اور مستقبل، کچھ اس کے مضامین اور کچھ اس کے علاوہ مضامین اس میری تحریر کے اندر موجود ہیں، لہذا جن حضرات کو بھی اس سے دلچسپی ہو وہ پرچہ حاصل کر لیں۔ نظا کا تازہ شمارہ بھی آ گیا ہے، اور اس میں میرا جو ہندوستان سے واپس آ کر جو میں نے یہاں تقریر کی تھی، وہاں کے حالات کے بارے میں جو تاثرات بیان کیے تھے، وہ تقریر بھی اس کے اندر آ گئی ہے۔ اور یوں سمجھیے کہ 100 برس پہلے کی طرف دھیان دیں، اور دیوبند اور علی گڑھ کی جو دو ہماری بڑی عظیم درسگاہیں جو ہیں، ان سے جو دو علمی حلقے پیدا ہوئے ہیں، ان کے مابین ایک تیسرا حلقہ جو پیدا ہوا، اس کے بارے میں ایک جائزہ ہے، وہ بھی مضمون جو حضرات بھی ہماری جو فکری اس وقت کی مختلف جو تحریکیں ہیں اور جو احیائی تحریکیں جو اس وقت کام کر رہی ہیں، تو در حقیقت ان سب میں سے ایک طرف وہ میثاق میں اہم مضمون آ گیا، دوسری طرف ندا میں مضمون آیا ہے۔ کل گزشتہ جمعۃ المبارک کا کیسٹ بھی یہاں موجود ہے، جو حضرات لینا چاہیں لے لیں۔ کل بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب قرآن اکیڈمی میں درس قرآن ہوگا انشاءاللہ اپنے معمول، اور اب ہم سورہ نوح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سورہ نوح جو ہے وہ کل شروع ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے یہ سورہ مبارک کا بہت کانٹیکٹ ہے اپنے مضامین میں، تو ہو سکتا ہے کہ میں ایک ہی نشست میں اس کا درس مکمل کروں۔ یہ میرے عزیز بھی ہیں، نواز سیال صاحب کی لڑکی کا یہاں نکاح ہے، اپنے نکاح مسنونہ، اور وہ بچی جو ہے میری بڑی ہمشیرہ کی نواسی ہے۔ یہ کچھ ان دنوں میں غالباً یہ شادیوں کا خاص موسم ہوتا ہے، یہ کئی جمعوں سے ہمارے یہاں نکاح ہو رہے ہیں، اور کچھ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ میرے اپنے عزیزوں میں سے بھی متعدد جو ہے وہ نکاح انہی دنوں میں ہوئے ہیں۔ تو یہ جو آج نکاح ہو رہا ہے وہ بھی میرے ایک عزیز ہی کا ہے۔ ایک اعلان ہے، تنظیم اسلامی کے رفقا فرض نماز کے بعد مکتبے کے پیچھے گراؤنڈ میں جمع ہو جائیں۔ تنظیم اسلامی کے رفقا فرض کے اختتام کے فوراً بعد مکتبے کے پیچھے کے پارک میں جمع ہو جائیں۔ اور اس میں میں اضافہ کر رہا ہوں کہ باقی سب حضرات جو ہیں وہ 2 منٹ کا توقف کریں گے، فوراً نیت نہ باندھیں، تاکہ لوگوں کو جو ان کو نکلنا ہے اور وہاں جانا ہے ان کے لیے سہولت ہو۔